السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باري تعالى ابراهيم عليه الصلاة والسلام كي زباني وإذا مرضت فهو يشفيني، ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، اتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. آج کی نشست کا موضوع ہے مریض کی عیادت کے بعض آداب. مریض کی عیادت کی کیا اہمیت ہے، مریض کی عیادت کی کیا فضیلت ہے، مریض کی عیادت کے بعض اہم احکام اور آداب کیا ہیں، مریض کون ہے، ہمارے نزدیک مریض کون ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مریض کون ہے، مریضوں کا ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ مریض کی عیادت کے آداب اور بعض احکام بیان کروں، میں مریض کے تعلق سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر مریض ہے تو پھر عیادت بھی ہے، اگر مریض ہے تو پھر عیادت بھی نہیں ہے. تو عیادت بعد میں ہے، مریض پہلے ہے، اور یہ مریض کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ وہ کون ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں. پہلی بات یہ ہے، ہر مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ مرض اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالی صحت میں بھی آزماتا ہے، مرض میں بھی آزماتا ہے. اللہ تعالی خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر سے اور خیر سے، اور ہماری طرف ہی تم لوگ لوٹ کر آؤ گے واپس. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مرض آزمائش ہے، تو مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس آزمائش میں اس نے کامیاب ہونا ہے، ناکام نہیں ہونا. کسی کو آزمایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ دونوں میں سے ایک ہو جائے، یا ناکام یا کامیاب. اور بلند ہمت والے، بلند حوصلے والے، باضمیر، عقل مند، سمجھدار انسان ہمیشہ کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے، ناکامی کی طرف نہیں. تو سب سے پہلے مریض کو یہ جان لینا چاہیے، یہ تکلیف جو اسے پہنچی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، اس نے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. دوسرے نمبر پہ ہر مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی یہ مرض اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. مرض جتنی زیادہ تکلیف دہ ہوگی گناہوں کا کفارہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تھوڑی سی تکلیف ہے تھوڑے سے گناہ جھڑتے ہیں, زیادہ تکلیف ہے تو زیادہ ہی گناہ جھڑتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ جان لینا ضروری ہے ہر مریض کے لیے کہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ حدیث میں یہ مومن کے لیے ہے. بیماری تکلیف مومن کے لیے کفارہ ہے, جو مومن نہیں اس کے لیے عذاب ہے, تکلیف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر مریض کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور صحیح ہے یا نہیں. کیا مطلب ہے؟ ایمان غلط بھی ہو سکتا ہے, ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے. بعض ایسے مسلمان موجود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہوتا ہی کیا ہے. اور ایمان کمزور اور مضبوط بھی ہوتا ہے. بعض مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان کے ستون بھی ہوتے ہیں, ارکان بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے مریض ہو تندرست ہو, کہ وہ یہ جان لے کہ ایمان کے کیا ارکان ہیں, کیا ستون ہیں, ایمان کی عمارت کن چیزوں پر قائم ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز نہ رہے تو ایمان باقی نہیں رہتا, پوری عمارت گر جاتی ہے. اور ایمان کے ارکان ہیں چھ: اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا رہے. اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے, علم سے. گویا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے, اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے توحید کا علم ضروری ہے. توحید, کلمہ توحید کا معنی, کلمہ توحید کے ارکان, کلمہ توحید کے شروط, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ جب میں زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس کلمے سے اب میری زندگی بدل گئی ہے تو کیا بدلی ہے, کیسے بدلی ہے, یا مجھے کیا کچھ بدلنا چاہیے. ایک غیر مسلم میں اور ایک مسلمان میں جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پہلی اور دوسری حالت میں کیا بنیادی اور امتیازی فرق ہو جاتا ہے؟ تو مریض کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک وہ مومن ہے تب تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر وہ موحد نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بیماری باعث عذاب اور تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہر مریض کو چاہیے کہ وہ مرض کی حالت میں فرائض کی ادائیگی، خاص طور پہ فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ بعض مریض تھوڑی سی مرض، تھوڑی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فرض نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب میں بیمار ہوں اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ نماز سن لے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے جب تک کہ اسے ہوش ہے، اس کی سانس چل رہی ہے۔ اگر اس کا جسم ناکارہ ہو چکا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، تب بھی ایسے مسلمان پر نماز فرض ہے، نماز کی فرض ساقط نہیں ہوتی جب تک یہ عقل موجود ہے اور یہ سانس جاری ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسے دماغ پر چوٹ لگ جاتی ہے یا حرام مغز میں چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کے پورے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو حصے ہیں، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کام نہیں کرتے، ختم ہو جاتے ہیں، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے لیکن اس کی سانس جاری ہے اور وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہے، ایسے مریض پر بھی نماز کی فرض ساقط نہیں ہوتی، وہ وضو تو کر نہیں سکتا، طہارت کر نہیں سکتا، نہ تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ دے سکتا ہے، تو وہ کرے گا کیا؟ وہ نماز پڑھے گا اور اس کے جو لواحقین ہیں یا اس کے جو ساتھی ہیں، یا اب ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو طہارت کروائیں، وضو کروائیں اور نماز کے لیے اس کی مدد کریں۔ اگر وہ اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہوش میں ہے، سانس جاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس، نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ پاک نہیں ہے، اس نے طہارت بھی کرنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا، نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ میں مریض کی بات کر رہا ہوں، ہم تندرستوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر خیر اور ہر نعمت سے نوازا ہے، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پتہ تک نہیں ہوتا، خبر تک نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر ہماری حالت یہ ہوتی تب بھی نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ اور آپ جانتے اس کا کیا معنی ہے کہ نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی؟ یعنی پکڑ ہوگی، جرم ہے، گناہ ہے، مریض نے طہارت کیسے کرنی ہے، مریض نے نماز کیسے پڑھنی ہے، جب فرض کی بات ہم نے کی ہے تو یاد رکھیں جب نماز ساقط نہیں تو اسے نماز کیسے پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس طاقت کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، وسع ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو مریض کو یہ جان لینا چاہیے چھٹے نمبر پہ کہ یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز ابھی بھی فرض کی ہوئی ہے، نماز کی فرض ابھی بھی ساقط نہیں ہوئی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب طہارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ساتویں نمبر پہ طہارت کے لیے اگر وہ پانی کا استعمال کر سکتا ہے، مریض ہے، اسے شدید بخار ہے یا اس کی کمر میں درد ہے یا کوئی بھی اور تکلیف ہے، اس کے جسم کے حصے کام کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود وضو کرے. نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مدد کر سکتا، دوسرا مسلمان بھائی پانی لے کے آئے اور وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر یا اس کے قریب بالٹی میں وضو کر سکتا ہے. اگر پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، تب وہ پانی استعمال نہ کرے اور پانی کا نعم البدل ہے مٹی لے کے آئے اور تیمم کر لے. بعض لوگوں میں نے دیکھے ہسپتال بڑی غلطی کرتے ہیں. مریض وضو کر سکتا ہے، اسے وضو کراتے وقت صرف مسح کر لیتے ہیں جسم پہ، مسح نہیں کیا جاتا، یعنی پانی کو ہاتھ لگا کے اس جسم پہ مسح کر رہے ہوتے ہیں. مریض بیٹھا ہے، تندرست ہے، وہ خود اپنے ہاتھ گیلے کر کے مریض پہ، جسم پہ، وضو کے اعضاء پہ مسح کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسح ہے، یہ وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہے. وضو میں غسل اعضاء ضروری ہے، وضو کے حصوں کو دھونا ضروری ہے. مسح صرف سر کا کیا جاتا ہے، باقی سے آپ دھوتے ہیں. تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہے. دیکھیں جہالت کہاں لے کے جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ لگاؤ نا. دنیا جہاں کی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، پتہ نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں ہے. یہ عذر ہے ہمارے پاس؟ واللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں، کسی پہاڑ کے چوٹوں میں رہتے ہیں، ہم نیچے اتر کے علم نہیں حاصل کر سکتے. شہر میں رہتے ہوئے، علم العلماء کے ہوتے ہوئے، کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ طہارت کیسے ہوتی ہے یا تیمم کیسے ہوتا ہے. پانی کا استعمال کر سکتا ہے، دوسری غلطی یہ بھی ہوتی ہے تیمم کرا دیتے ہیں اسے. پانی کا استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تیمم کر لے، اس کی نماز بھی نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، معنی یہ نہیں ہے کہ نعم البدل پہ عمل کیا جائے جبکہ تم قادر ہو اصل پہ عمل کرنے کے لیے. تو اصل پانی ہے، پانی کا استعمال کر سکتے ہو تو سب سے پہلے پانی کا استعمال کرو. وضو کرنا ہے خود اگر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے تو دوسرا شخص جو اس کے ساتھ ہے وہ بالٹی لے کے آئے، پانی اس کے ہاتھ پہ گرائے، اس کو پورا وضو کرائے، جیسے کہ وضو کرائے صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے. پانی کا استعمال پانی نہیں ہے، یا پانی کا استعمال سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اس کی تکلیف بڑھ جائے، اگرچہ بخار کیوں نہ ہو، بعض اوقات بخار تیز ہوتا ہے، اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو کب کبھی شروع ہو جاتی اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے. اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن تیمم کرنے کی ایک وجہ ہے، بغیر وجہ کے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. یہاں پہ وجہ ہے، اللہ تعالی نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے حکم نہیں دیا کہ ہم نماز پڑھیں یا طہارت کریں. یاد رکھیں کسی کی مرض بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی غلطی ہے، بعض لوگ تیمم کرتے نہیں ہیں، اگرچہ تیمم وہ کر سکتے ہیں، اب ان پر تیمم کرنا لازمی ہے، پانی کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو. ایسے لوگ اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ غلو کرنے والے لوگ ہیں، دین اسلام افراط و تفریط کے بیچ میں ہے. حد سے گزرنا بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے اور کمی اور کوتاہی کرنا بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے. دین اسلام میان روی کا دین ہے اور وسطیت کا دین ہے. تیمم کیسے کیا جاتا ہے یاد ہے کسی کو؟ پانی وضو تو ہم سب جانتے ہیں نا. مریض کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب پانی کا استعمال نہیں کر سکتا, اب وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا اور شرم کے مارے پوچھتا بھی نہیں, وہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس عذر سے کہ میں مریض ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. واللہ عجیب و غریب سوال کرتے ہو ہمیں شرم نہیں آتی, الٹی سے سوال کرتے ہو ہمیں شرم نہیں آتی. شرم آتی ہے تو شریعت کے تعلق سے کوئی سوال کرنا تب ہمیں شرم آتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ہم نہیں آتا, تو نہیں آتا تو نہیں آتا بھائی, اب پوچھے گا تو آئے گا نا, اب اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ لوگ کیا کہیں گے سفید داڑھی سے ابھی تک تیمم بھی نہیں آتا, ہم نے کون سا روزانہ تیمم کرنا ہے؟ نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے, پہلے نہیں آتا تھا کیونکہ ضرورت بھی نہیں پڑی, اب ضرورت پڑی اب تو پوچھو نا, ابھی بھی نہیں پوچھو گے پھر کب پوچھو گے؟ اچھا پھر دیکھے پوچھوں کسے میں, ڈاکٹر کو آتا تیمم کرنا؟ دیکھا ہمارا حال ہی ایسے ہے نا کچھ. ایک 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 یہ دوسری مصیبت ہے, اب وہ ہر داڑھی والے کو بےچارا عالم سمجھتا ہے, اور یہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ غلط فتوے دیتے ہیں, خود کو پتہ نہیں ہوتا, اب پوچھنے والے تو پوچھ لیا تیمم کیسے ہوتا ہے. اب یہ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے, اس نے کبھی تیمم کیا نہیں, اس کو خود نہیں پتا تیمم کیسے کیا جاتا ہے. اب وہ بھی اب سوچ میں پڑ گیا کہ اگر نہیں بتاؤں گا تو کہے گا اس کو بھی نہیں پتا, اس نے ایم بس سر پہ پگڑ رکھی ہوئی اور ایسے شلوار ٹکن پہ اوپر کی ہوئی, یار نہیں آتا تو کہہ دو مجھے پتا نہیں ہے, جب میں کہوں مجھے پتا نہیں ہے تو پتا لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا؟ اگر غلط اسے فتویٰ دے دیا, جانتے ہیں جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. القول علی اللہ بغیر علم بہت بڑا جرم ہے. ہم پیدائشی عالم تھوڑی ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی تھی, ہم نے سیکھا, سوال کیا ہے, علم حاصل کیا, جان لیا, وہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہم نہیں جانتے. یہ کس نے کہا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں؟ الغرض تیمم کیسے کیا جاتا ہے کون بتائے گا؟ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی آ کے مجھے تیمم بتائے؟ اچھا ادھر سے بیٹھ کے بتائیں آپ کیسے کیا جاتا ہے, اشارہ کر رہے, آواز نہیں آ رہی, اشارہ کر کے دکھائے مجھے. ہمارے نا زمین پہ تو ہمارا نہیں, یہاں پہ ہوا پہ ہمارا ہے, ایسے یوں تو آپ نے کر لیا. پہلے کون سا کیا, دایا یا بایاں پہلے کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ طریقہ تیمم کا ہے, ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے پھر ہاتھ اٹھانے ہیں یوں. ایک روایت میں آیا کہ آپ نے پھونک بھی ماری, اگر نہ پھونک مارے کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. اس کے بعد یہ آپ کے ہاتھ ہیں, چہرے پر پہلے پھیرنا ہے. بعض لوگ غلطی کر کے پہلے ہاتھوں پہ پھیر دیتے ہیں, وضو پہ قیاس کرتے ہیں, پہلے چہرہ ہے, یوں پھیر لیا. پھر یہ دائیں ہاتھ ہے, بائیں ہاتھ دائیں پہ یوں پھیرنا ہے صرف, پھر بائیں ہاتھ دائیں پہ یوں پھیرنا ہے. آگے سمجھ, یہ تیمم ہے. اس سے پہلے ایک بنیادی بات ضروری ہے, کیا ہے جی؟ نیت. کس نے کہا ہے؟ آپ نے, جزاک اللہ. نیت سب سے پہلے ہے. یہ عمل کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو کر رہے ہیں آپ, یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کوئی, یہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت ہے. اور عبادت کی نیت ضروری ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے نیت کریں گے آپ, اور نیت زبان سے نہیں کی جاتی, میں ہم تیمم کرنے جا رہا ہوں پاک مٹی سے, یہ مٹی کہاں سے لی ہے, کہاں پہ رکھی ہے, اور دونوں ہاتھ میں ابھی مٹی پہ لگاؤں گا, پھر ان کو پھونک ماروں گا, پھر پہلے چہرے پہ لگاؤں گا, پھر دائیں بائیں پہ, بائیں دائیں پہ. یہ بدعت ہے. نیت کی جگہ زبان نہیں, نیت کی جگہ دل ہوتی ہے, اور دل سے انسان نیت کر لیتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. آپ نے مٹی کیوں منگوائی ہے؟ کیا ہماری جو مٹی ہوا کرتی ہے کبھی, یا ہم کبھی کسی طرح مٹی لے کے جاتے ہیں؟ مٹی کا آپ کے ساتھ لے جانا ہی یا منگوانا ہی یہ نیت ہے کہ آپ کیوں منگوا رہے ہیں, ٹھیک. اور پھر جب آپ اس ترتیب سے ابتدا کرتے ہیں, اور آپ دل میں یہ نیت پہلے سے ہوتی ہے کہ آپ نے نماز کے لیے طہارت کرنی ہے, تیمم کر لیا ہے، اب نماز کا طریقہ جو ہے، اگر مریض قیام رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو وہ قیام رکوع اور سجدہ کرے گا، قبلے کی طرف رخ کر کے جا نماز پہ پوری نماز پڑھے گا. اگر وہ ہاسپٹل میں کوئی چھوٹی سی مسجد ہے جیسے عام تو مسلح ہوتے ہیں، وہاں پہ باجماعت نماز ہو وہاں پر نماز جا کے پڑھ لے اگر وہ اس کی تکلیف کم ہے، یا وہ یعنی بعض لوگ جاتے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں صرف انویسٹیگیشنز کے لیے، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، خون ٹیسٹ یا کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک یا دو دن بعض اوقات مریض کو لگ جاتے ہیں ہاسپٹل میں. ایسے مریض جو ہیں بالکل تندرست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھتے کہ ہمارے پاس عذر نماز نہ پڑھنے کا، کوئی عذر نہیں ہے. تو آپ نماز مکمل نماز پڑھیں. اگر ایسی مرض ہے کہ آپ جھک نہیں سکتے، کمر میں درد ہے، آپریشن ہوا ہوا ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ سکتے ہیں، تو تب آپ کرسی پہ نماز پڑھیں گے. اور کرسی پہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وہی طریقہ ہے، صرف فرق اتنا ہے میں یہ بتا دوں، جو حضرات کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں آپ نے اپنے رخ قبلے کی طرف ضرور کرنا ہے. اگر ایسی صورت حال ہے کہ آپ خود ہل نہیں سکتے، دوسرا شخص بھی نہیں ہے جو آپ کو قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دے، ایک فرضی بات ہے، ورنہ ہاسپٹل تو بھرا ہوتا ہے، لیکن ایک فرضی بات جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر یہ سن لیں، عذر کوئی بھی نہیں تمہارے پاس، نماز ساقط نہیں ہوتی. اگر ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، ایک فرضی مسئلہ ہے، آپ خود ہل بھی نہیں سکتے، تو آپ کا رخ جس طرف بھی ہے آپ ویسے نماز پڑھ لیں. ٹھیک، کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ نے نماز تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنی ہے، دل سے، زبان سے نہیں، ورنہ پھر آپ کو یہ بھی نیت اگر زبان سے جو لوگ کرتے ہیں پھر کرسی پہ بیٹھ کے نیت کے الفاظ بھی کہنے پڑیں گے، سارا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی میں جب سے نماز فرض ہوئی نماز پڑھی، ایک روایت دکھا دیں، ایک دوسری نہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کی اپنی زبان سے نیت کی ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ دین کے تعلق سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمارے لیے خیر، امت کے لیے خیر ہے، الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، علم چھوڑ کے گئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا شر نہیں ہے جسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہو. تو اگر نیت زبان سے کرنا خیر ہوتا، بعث ثواب ہوتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور یہ تعلیم دے کے جاتے، اور آج ہم بھی سب مل کے نیت کر رہے ہوتے اور ہمارا اختلاف بھی نہ ہوتا. اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے دلیل نہیں ہے، بدعت ہے، اور زبان سے نیت کرنا کہتے نہیں یہ سنت ہے. اچھا سنت ہے تو دکھاؤ نا سنت کہاں پہ، کوئی دلیل تو ہوگی نا. تکبیرۃ تحریمہ، اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں حذو منکبین کندھوں کے سامنے یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے سامنے، اللہ اکبر، پھر دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ. بعض وہ غلطی کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو ٹیک ہے نا، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ یہاں پہ باندھ لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. جیسے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں آپ کے ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہاتھ رکھیں، فوق السرہ، ناف سے اوپر یا سینے پہ، یہ سنت ہے اس طریقے سے. اور آپ کا رخ بعض لوگ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا رخ آپ کے گھٹوں کی طرف ہونا چاہیے، یوں نماز پڑھتے رہیں. اور آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے ویسے پڑھے جاتے، سبحانک اللہم وبحمدک، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر جو چھوٹی سورہ پڑھنا چاہے پڑھ لیں. پھر جب آپ رکوع پر جانا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کر کے آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں، یہ جھکنا، یہ، اور آپ کا سر بھی نیچے ہونا چاہیے، یہ ہاتھ دونوں اس طریقے سے رانوں پہ ہونے چاہیے. سبحان رب العظیم آپ تین مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، پھر واپس اپنی کمر سیدھی کر لیں. اچھا، کمر سیدھی کرنا رکن ہے. بعض لوگ جب کرسی پہ نماز پڑھتے تو میں نے دیکھا ہے اطمینان نہیں ہوتا، رکن مکمل ہونے سے پہلے دوبارہ پھر وہ سجدے پہ چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد سر اٹھاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، تو اطمینان رکن ہے کہ آپ اپنا سر اٹھا کے کھڑے رہیں تھوڑی دیر، جب تک کہ آپ کی ساری ہڈیاں واپس نہیں آ جاتی. اور پھر آپ کھڑے اس طریقے سے اور آپ کا ہاتھ واپس سینے پہ آنا چاہیے رکوع کے بعد، پھر آپ تکبیر پڑھتے اور جاتے ہیں سجدے پہ. اگر رکوع یہاں تک تھا تو سجدہ اس سے تھوڑا سا اور نیچے ہونا چاہیے، یہاں پہ سجدہ ہے. بعض لوگوں بیچاروں کو دیکھا یوں نیچے پڑے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بہت نیچے جائیں، اتنا فرق ہونا چاہیے آپ کے رکوع اور سجدے میں کہ رکوع تھوڑا سا اوپر، سجدہ اس سے نیچے، دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ رکوع کی حالت میں جب ہم تندرست کی حالت میں نماز پڑھتے رکوع اوپر ہوتے سجدہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رکوع تھوڑا سا آپ جھکیں، یہ رکوع ہے، قیام یہ ہے، ٹھیک. رکوع تھوڑا سا آپ جھکتے ہیں اور سجدہ جو ہے آپ زیادہ جھک لیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے ضروری نہیں کہ آپ بالکل نیچے پڑے رہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ تکلف ہے. پھر اسی طریقے سے پوری نماز پڑھیں، تشہد پہ بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ جو ہیں، بعض لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں، غلط ہے، کرسی کی ٹیک پہ ہاتھ نہ رکھیں اور نہ یہاں پہ رکھیں. جیسے کہ آپ تندرست کی حالت میں آپ دونوں رانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دایاں ہتھیلی جو ہے دائیں ران پہ گھٹنے سے اوپر اور بائیں ہتھیلی بائیں ران گھٹنے سے اوپر، یہ اور حلقہ دے دیں اس طریقے سے، ہاں، اور یوں اپنی انگلی رکھ لیں اور پھر اشارہ اب اس طریقے سے کرتے رہیں گے. یہ سنت طریقہ ہے. بعض لوگ یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں رکھ لیں اور آسانی سے اور تسلی سے آپ نماز پڑھ لیں، اور پھر سلام جو ہے آپ دونوں طرف جو ہے جتنی، اگر کسی گردن پہ چوٹ لگی ہے تو وہ تھوڑے سے حرکت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے تو بغیر حرکت کرنے کے وہ سلام کہہ کے دونوں طرف نماز سے فارغ ہو جائے. فتقوا اللہ ما استطعتم، نماز پڑھ لی ہے، وضو بھی کر لیا ہے، تیمم بھی کر لیا ہے. مریض کے لیے اگلی نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو دوسرے مریض ہیں ان کو بھی نصیحت کرے. بعض خود تو نماز پڑھتے ہیں، ساتھ البستر پہ مریض نماز نہیں پڑھتا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس کے سامنے اس کی موت بھی ہو جاتی، اسے پتہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں کہا یار تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لو، یہ حق ہے آپ کے مسلمان بھائی کا آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر تمہیں توفیق دی ہے، آپ نے نماز پڑھ لی الحمدللہ، اپنے مسلمان بھائیوں کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ سچ بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں بعض اوقات. تو آپ کو چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ حق ہے آپ کے مسلمان بھائیوں کا، آپ ان کا بھی خیال رکھیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. میں صرف مردوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے، ورنہ یہ احکام عورتوں کے بھی ہیں. یہ سارے میں چیزیں بتائی ہیں، یہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے نماز ان پر بھی فرض ہے، اللہ کہ ایام حیض ہو تب تو معافی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے تو طہارت بھی ویسے کرنی ہے، تیمم بھی ایسے کرنا ہے اور نماز بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نصیحت کریں دوسروں کو بھی. اچھا ایک چیز رہ گئی ہے، اگر وہ بیٹھ نہیں سکتے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ مریض بیٹھ نہیں سکتے، ہم نے کرسی پہ بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر وہ مریض جو ہے بیٹھ نہیں سکتا، صرف لیٹا ہوا ہے، تب نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کا سر، صرف سر ہلتا ہے تو وہ اپنے سر کا حصہ تھوڑا سا اوپر کرے گا اگر کر سکتا ہے، نہیں تو جیسے وہ پڑھا ہے ویسے ہی اپنے سر کی حرکت سے نماز پڑھے گا. یہ سر ہلتا ہے نا، اسے کہتے ہیں الایما فلیوم. آپ وسلم فرماتے ہیں یوم یعنی سر کی حرکت سے نماز پڑھ لے. سر کی حرکت سے کیسے نماز پڑھے گا؟ وہی طریقہ ہے، اس طریقے سے جیسے اس کا سر ہے اوپر، اب وہ نیچے تو دیکھ نہیں سکتا، تو جیسے لیٹا ویسے اوپر دیکھے گا، نیت کرے گا تکبیر تحریم. اگر اس کے ہاتھ حرکت کرتے تو ہاتھ حرکت کرے گا، رفع دین اس نے کرنے ہیں اور سینے پہ ہاتھ باندھنے. اگر نہیں کر سکتا، جس میں پورا حصہ ناکار ہے نہیں حرکت کر سکتا، صرف سر کی اگر حرکت ہے تو پھر یہ قیام کی حالت ہے. اور جب وہ رکوع کرے گا تھوڑا سر اٹھائے گا، جب سجدہ کرے گا اسے زیادہ سر اٹھائے گا. رکوع اور سجدے میں حرکت میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے سر کے اٹھنے میں، ٹھیک ہے نا؟ آخر میں مریض کے لیے، کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ مریض کی تعریف میں نے آخر میں صرف رکھی ہے تاکہ مریض کو پتہ چلے کہ وہ کون ہے. ہمارے نزدیک مریض ایک کمزور انسان ہے, پریشان انسان ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کون ہیں. سن لیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی, یا آدم کی اولاد میں بیمار ہوا, مریض ہوا اور تو نے میری عیادت کی نہیں. قال ربی, بندہ عرض کر کے اے میرے رب, کیف اعودک وانت ربی وانت رب العالمین, کیف اعود وانت رب العالمین. اللہ تعالی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میں کیسے آپ کی عیادت کروں, آپ تو رب العالمین ہیں. قال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اما علمت, کیا تم نے نہیں جانا, تمہیں خبر نہیں ملی, ان عبدی فلانا مرض, کہ میرے فلان بندہ, جانتے فلان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کے فرماتا ہے, اے مریض سن لو, آپ کا نام لے کے, میرا فلان بندہ مریض ہوا, اسے مرض لگی, بیمار ہوا. اما علمت ان عبد فلان مرض فلم تعده, اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت, کیا تو نے یہ نہیں جانا, انک لو عدته, اگر آپ اس کی عیادت کر لیتے, لوجدتنی عنده, تو مجھے اس کے پاس پاتے. اللہ اکبر. اے مریض, آپ نے جانا ہے کہ آپ کون ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کون ہیں؟ واللہ اتنا شرف ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام ہی لے لے, رب العالمین سبحانہ و تعالی نام لیتے ہیں اپنے پیارے بندوں کو, بشرط کہ مومن ہو, موحد ہو, متبع سنت ہو, اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو, اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی, اللہ تعالیٰ کا ولی, ماں کے پیٹ کے اندر سے ولی نہیں نکلتا, یہ غلط کنسپٹ ہے. مادر ذات ولی کوئی نہیں ہوتا, ولی اپنے عمل سے ہوتا ہے, ایمان سے ہوتا ہے, تقوی سے ہوتا ہے. تو ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, اور مومن متقی وہ ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے, متبع سنت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ شرف ہی کافی ہے اے مریض تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نام سے ہی پکار کے کہتا ہے کہ میں میرے فلان بندہ مریض ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اور پھر الفاظ دیکھیں, مریض تو, میں مریض ہوا, یہ مریض کی شان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کی ہم مرض کی, اللہ تعالیٰ ہر عیب نقص سے پاک ہے, رب العالمین ہے, کسی کا محتاج نہیں, صمد ہے, وہ غنی ہے, لا پرواہ ہے, بے پرواہ ہے, ہر چیز سے بے پرواہ ہے, اللہ کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہم عبادت کریں یا نہ کریں, وہ صمد ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن آپ الفاظ دیکھیں, مریض تو, میں بیمار ہوا, گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیماری ہوئی ہے, اللہ تعالی ہی نے آزمایا ہے اور اللہ تعالی ہی شفا دیتا ہے. اور پھر نسبت اپنی طرف کرتا ہے تاکہ اے اللہ کے پیارے بندے, اے مریض, آپ یہ جان لیں کہ آپ بہت ہی خیر کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا مرض بھی خیر کی زندگی ہوتی ہے؟ اتنے کافی نا آپ کے لیے, جس نے تمہیں آزمایا ہے اس نے پھر دیا بھی تو ہے نا بہت کچھ. اگر تھوڑا لیا ہے تو پھر دیا کتنا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ دینے کو آتا ہے تو پھر یرزق من یشاء بغیر حساب, بے حساب دیتا ہے. اور اس حدیث سے بعض لوگوں نے غلط معنی نکالا ہے وحدت الوجود وحدت الحلول کا عقیدہ, کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سما چکا ہے, حل ہو چکا ہے. اور یہ دلیل کے, یہ حدیث دلیل ہے. اس حدیث کے آخری لفظ میں ہی اس کا واضح ثبوت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان نے کیسے سوچ کیسے لیا کہ اللہ تعالیٰ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین جو ہے, اس حقیر مسکین فقیر مخلوق میں حل ہو جاتا ہے. یہ سوچا کیسے انسان نے؟ مسلمان نے کیسے سوچا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر اس حدیث کو دیکھیں ذرا, اگر آپ اس کے عیادت کے لیے آئے تو مجھے اس کے پاس پاتے. کیا اس کے پاس پاتے؟ جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے, جو خیر و برکات میں نے رکھی, وہ آپ کو حاصل ہوتی. وہ آپ کو پتا ہے جب مریض کی عیادت ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آگے میں آداب انشاءاللہ بتاؤں گا مختلف, لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے الرحمن علی العرش استوى. اور قرآن مجید میں ہزار سے زیادہ دلیل ہے صرف قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ ہے, عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. مریض کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے, جب اس نے یہ جان لیا کہ وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے, کیا قیمت ہے, کیا قدر ہے, اب اس مریض کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جس نے بیماری مبتلا کیا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے. اس لیے پھر مریض کو یہ چاہیے کہ جب اس نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا ہے اور شفا بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے, تو پھر شفا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. شفا غیر اللہ سے مانگی نہیں جاتی, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی شفا دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے. شفا صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر کیا ہے؟ سبب ہے, صرف سبب ہے. دوائی کیا ہے؟ سبب ہے. علاج سبب ہے. شفا کے اسباب ہیں. شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, مخلوق میں سے کسی کے پاس کوئی شفا نہیں ہے. اس لیے جو بھی اپنے آپ کو کسی مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو کسی کمزور کے حوالے کر دیتا ہے اپنی طرح, اور شرک کر بیٹھتا ہے. شرک کے سوا اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. تو مریض کو چاہیے کہ وہ شرعی علاج تلاش کرے اور شرعی علاج حاصل کرے. شرعی علاج تعویذوں میں نہیں ہے. بعض مریض تعویذ لے لیتے ہیں, کسی کے پاس سر کے درد کا تعویذ ہے, کسی کے پاس پیٹ کے درد کا تعویذ ہے, کسی کے پاس بچے پیدا کرنے کا تعویذ ہے, کسی کے پاس اب الٹی کے تعویذ بھی آ گئے. جن کو الٹی آتے ہیں وہ تعویذ باندھ لے. سر کا درد ہے تعویذ ہے, پیٹ کا درد ہے تعویذ ہے, بچے کو دست لگے اس کے لیے تعویذ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو پہلے سے تکلیف میں ہے, کمزور ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے جس چیز کو اس شخص نے خود اپنے آپ اس کے اپنے حوالے کر دیا ہے. تعویذ لٹکایا ہے, شرک ہے, جائز نہیں ہے, تو پھر تم جانو تمہارا تعویذ جانے. اسی سے مدد مانگی ہے نا, اسی سے شفا طلب کی ہے. چلو دیکھو یہ تعویذ, یہ کالا دھاگا یا کالا ٹیکا تمہیں کیا دیتا ہے, تو کالے دھاگے باندھنا علاج کے لیے شرک ہے، جائز نہیں ہے. تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور شرک سے مراد یہاں پہ شرک اصغر ہے، یہ وہ شرک ہے جو کفر کے حد تک تو نہیں لے جاتا، لیکن شرک کا لفظ ہی کافی ہے کہ کوئی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کہیں وہ اپنے سینے سے لگائے پھرتا ہو. کیا خیال ہے، مسلمان ایسا عمل کر سکتا ہے؟ جو واقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، جو متبع سنت مسلمان ہو، جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کہیں، منہ فرمائیں، اسے اپنے سینے سے لگا کے چلتا پھرتا ہو کہ ایسے شخص واقع آپ سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے اس مریض کو چاہیے کہ وہ ہر اس چیز سے گریز کرے، دوری اختیار کرے جس چیز سے منع کیا گیا ہے شرعاً. ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتے وہ تو مریض رک جاتا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، نہیں پینا، مرچل چیز نہیں کھانی، وہ بھی نہیں کھانی، بہت ساری حلال چیزیں ڈاکٹر روک دیتا ہے تو مریض رک جاتا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے روکا ہے، وہاں سے کیوں نہیں رکتے ہم؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ تبھی لٹکانا شرک کے پھر بھی لٹکایا ہوا ہے، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے. یار اتارو تو پھر غفور و رحیم ہے نا، نہ فرمانی کر کے شرم نہیں آتی تمہیں غفور و رحیم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن تعویذ، قرآن تعویذ اگر ہے تو قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ آپ کے یہ ایک چھوٹے سے کپڑے میں بند ہو کے آپ کے سینے سے لگا رہے، یا آپ کی رام پہ بندھا ہو، یا آپ کے بازو میں بندھا ہو، اور آپ اس پھر حمام بھی جاتے رہیں، جنابت کی حالت بھی ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت بھی ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت بھی ہوتی ہے، اور آپ اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں یا آپ جسم پہ چپکا ہوتا ہے، شرم نہیں آتا؟ اللہ کی کلام اس لیے نازل ہوئی ہے. تعویذ لٹکانا ہر صورت میں غیر شرعی ہے، جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر مصیبت جادوگر کے پاس جا کے علاج ڈھونڈنا. بعض مریض پریشان ہو جائے تو جادوگر کے پاس جا کے اپنے علاج کروا لیتے ہیں. یاد رکھیں، جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور اگر وہ جاتا صرف سوال کرنے کے لیے، میں مریض ہوں، میرا کیا علاج ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کا یہ جانا ہی وہاں پہ 40 دن اس کے لیے نماز نہیں ہوگی. اگر وہ اس لیے گیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے یہ جادوگر میرے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا کوئی نفع کا باعث بن سکتا ہے، یہ عقیدہ لے کے جانا ہی کفر ہے. لیکن اگر وہ ویسے جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ چلا گیا، اس کا علاج دیکھ اسے پسند نہیں آیا، تو اس کا جانا اس کے جانے سے 40 دن کی نماز نہیں، جیسے کہ لگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. نماز بھی گئی، ایمان بھی گیا، صحت بھی گئی، بچا کیا؟ فاعتبر یا اولی الابصار، مریض کی عیادت کے آداب جلدی سے بتا دوں. ابھی تک ہم مریض کی بات کر رہے تھے، اب بات کرتے ہیں مریض کی عیادت کی. مریض کی عیادت کے لیے جب تندرست جاتے ہیں، اب تندرستوں کی بات کرتے ہیں مریض کے بعد، اب ہمارے اوپر کیا آداب ہیں جب ہمارا مسلمان بھائی یا کوئی رشتہ دار مریض ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، یہ جان لو کہ مریض کی عیادت ہمارے اوپر مریض کا حق ہے، کوئی ہمارے طرف سے احسان نہیں ہے. جب حق کی بات کرتے پھر احسان کی بات نہیں ہوتی نا. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ مریض کا حق ہے ہمارے اوپر، تندرستوں کے اوپر، اور میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ان 5 حقوق میں سے مریض کی عیادت کا بھی ذکر کیا ہے. 5 حقوق کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی اتباع کرنا، دعوت اگر وہ دیتے آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت یا کوئی دعوت دیتے تو اس کی اجابت کرنا، اور چھینک مارنے پر اس کے لیے دعا کرنا، بشرطے کہ جب وہ الحمدللہ کہے. تشمیت الحافظ. متفق علیہ حدیث ہے یہ, اور اس حدیث میں یہ حقوق ہیں بعض مسلمانوں کے مسلمانوں پر, مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق, ان میں سے مریض کی عیادت بھی حق ہے. تو آپ کو سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ آپ حق کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو احسان نہیں کر رہے. نمبر دو, اپنی نیت درست کر لیں, اخلاص نیت کے ساتھ جائیں. جب آپ یہ حق کس نے, کس کی طرف سے یہ حق آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ثواب سے محروم نہ کریں, آپ اس عادت کو, کیونکہ یہ عادات میں سے ہے, عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں اپنی نیت کو درست کر کے. تو اخلاص نیت کے ساتھ جائیں, خلوص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے جا رہا ہوں. بس ہم کس کے لیے جاتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے کہ بیمار ہو آئے نہیں مجھے ملنے کے لیے, پوچھنے کے لیے. بس جب اگر شیطان وسوسہ ہے تو وسوسہ ہے, اگر دل میں نیت کر لی ہے یا زبان سے کہہ دیا کہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, تو پھر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا اور حق کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی. مریض کو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عادت ہو گئی ہے, آپ کو ذرے برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنی نیت درست کر لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, عملوں کو دار و مدار نیت پہ ہے. جب آپ کی نیت ہی لوگوں کو راضی کرنا ہے تو پھر لوگوں کے رب سے آپ کیا توقع کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ یہ جان لیں کہ جب آپ مریض کی عیادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے, سن لیں. ایک حدیث میں آیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص اپنے مریض بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ گویا کہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ وہ مریض کے قریب بیٹھا رہتا ہے. اب عیادت کے لیے گئے ہیں, وہاں پہ دس منٹ بیٹھے, پانچ منٹ بیٹھے مریض کے پاس, خلوص نیت کے ساتھ گئے ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں, یعنی اگر آپ وہاں پہ موت آ گئی تو آپ جنت کے باغ میں ہی مریں گے. ایک روایت میں آیا ہے, جس راستے سے وہ چلتا ہے وہ راستہ جنت کا راستہ ہوتا ہے. تیسری حدیث میں آیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو صبح کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتہ رحمت کی دعا کرتا ہے, 70,000 فرشتہ. اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتہ صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں, دعائے مغفرت, دعائے رحمت 70,000 فرشتہ آپ کے لیے کرتا رہتا ہے. عمل کیا کیا؟ ایک مریض کی اپنی عیادت کی ہے. چوتھے نمبر پہ مریض کی عیادت کے آداب میں سے وقت کو دیکھ کر مریض کی عیادت کریں, مناسب وقت دیکھنا چاہیے, مناسب وقت میں مریض کی عیادت کریں. بعض لوگ جب دل کرتا سر اٹھا کے چلے جاتے ہیں, کیا یہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے, اس وقت مریض کس حالت میں ہوگا, تو مناسب وقت دیکھنا ضروری ہے. جو لوگ بغیر وقت دیکھے مریض کی عیادت کرتے ہیں حقیقتاً وہ اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں جو ان کے سر پہ ہے کہ کیا کہیں گے لوگ, کیا کہیں گے رشتے دار, کیا کہیں گے پڑوسی, کیا کہے گا, اور یہ علامت ہے کہ اس کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہے. تو وقت مناسب ہونا چاہیے, آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے ابھی جانا ہے, نہیں, آپ کے پاس پورا وقت ہے, مناسب وقت دیکھ کر عیادت کریں. پانچویں نمبر پہ جب مریض سے جا کے ملیں شرعی طریقہ اختیار کریں. شرعی طریقہ کیا ہے؟ بارک اللہ, سب سے پہلے سلام, جاتے ہی ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ہاؤ آر یو, پہلے سلام کریں مسلمان بھائی آپ کا, ہاؤ آر یو بعد میں پوچھیں, حال بعد میں پوچھیں, سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے. دوسرے لوگوں کے پیچھے چلتے چلتے ہماری چال بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے, سیدھی کرنی پڑے گی اور ہم ہی سیدھا کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو جاتے ہی سلام کرنا ہے. اور نمبر دو, مناسب جگہ پہ بیٹھے کہ آپ کو پتا ہمیں بیٹھنا کہاں پہ, اگر جگہ مناسب ہے تو, نہیں تو آپ نے کہاں پہ کھڑے رہنا ہے. بعض لوگوں گئے تھے پتہ نہیں کریں کیا, اب عیادت کے لیے گئے ہیں اب کرنا کیا ہے. بعض لوگ جاتے کاش نہ جاتے بہتر ہوتا. بتاتا ہوں کیوں. تو جگہ دیکھنے مناسب جگہ کیا کون سی ہے, اور پھر آپ ان کا حال پوچھیں, ان کے لیے دعا کریں. مسنون دعا, مسنون دعا کیا ہے؟ لا بأس طہور ان شاء اللہ, بارک اللہ فی. یہ دعا ہے جو آپ مریض کے لیے کرتے ہیں. سلام آپ نے کیا, آپ نے حال پوچھا, یا دعا پہلے کی پھر حال پوچھا, آپ کی مرضی ہے. اگر دعا پہلے کرتے تو زیادہ اچھا ہے, زیادہ مناسب ہے, آپ کو یاد بھی رہتا ہے. بعض حال پوچھتے پوچھتے دعائیں بھول جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے, لا بأس طہور علیک یا لا بأس طہور ان شاء اللہ, کہ یہ جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے یہ آپ کے لیے, میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے گناہ کو کفارہ ہو. اس کے بعد وہ کون سی دعا ہے جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتے ہیں, اگر آپ وہ کریں تو اگر موت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرماتا ہے. کون سی دعا ہے؟ کوئی ایسی دعا بھی ہے واقعی؟ کوئی ایسی دعا ہے کہ نہیں؟ اگر موت نہیں لکھی آپ مریض کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی سے نواز دے گا. کون سی دعا ہے؟ ایک کو آتی ہے بس. جی نہیں, یہ نہیں, یہ تو یہ رقیہ ہے, یہ وہ دعا ہو گئی ہے. نہیں, یہ درد کے لیے ہے, اگر درد ہو اس کے لیے ہے. نہیں یار, کیا ہو گیا ہمیں, سات مرتبہ اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں مریض کے قریب تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرماتا ہے, اگر موت نہیں لکھی تو. ہمیں نہیں پتا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. لمبی دعا ہے, مشکل دعا ہے. سات مرتبہ اپنے مریض کے قریب کھڑو کر اپنے کہنا ہے, انشاءاللہ اگر موت نہیں لگی تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی سے نواز دے گا. تو ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر اگر اسے کسی جگہ پہ درد ہے تو آپ اس سے اجازت لے کے, یعنی کہ بعض لوگ جاتے ہیں سیدھا ہاتھ رکھ لیا سیدھا پڑھنا شروع کر دیا, مریض بیچارہ پریشان کیا ہو رہا ہے, اسے اجازت لیں, بے اگر آپ کو تکلیف ہے آپ دوائی لے رہے ہیں تو ایک دعا ہے میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دائیں ہاتھ, بشرط کہ مرد ہو عورت نہ ہو, اگر عورت ہو آپ کے محرم ہو تو کوئی حرج, لیکن اگر مرد ہے تو پھر آپ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے درد کی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ درد ہے, بسم اللہ پڑھیں تین مرتبہ, اور سات مرتبہ کیا پڑھیں, اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے یہ درد جاتا رہے گا. اور پھر رقیہ شرعیہ بھی ہے. رقیہ شرعیہ جھاڑ پھوک کا ایک طریقہ ہے, اگر آپ مریض پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. کون سا ہے ابھی آپ نے کہا ہے, اذهب بأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك لا يغادر سقما. یہ آپ کو حسن مسلم میں چھوٹی سی کتاب, اس میں سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے, سارے دعائیں موجود ہیں. اور اس طرح کی دوسری دعائیں بھی, اگر آپ کو یہ نہیں چیزیں آتی, پہلے تو آنی چاہیے, احادیث ہیں اذکار ہیں, تو پھر آپ دعا کرتے رہیں جو بھی دعا آپ کو آتی ہے. بشرط یہ کہ آپ یہ جاننا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں، یا اپنی جیب میں کوئی حرج نہیں ہے چھوٹے سے کتابچہ لے لیں. ہم تیاری کر کے جاتے ہیں مریض کے لیے، کوئی تحفے تحفے لے کے جاتے ہیں، چھوٹا کتابچہ بھی ہے جس میں جیب میں ہونا چاہیے، وہاں پہ کھول کے پڑھ کے اس کے سامنے کھولنے کی کیا مشکل ہے؟ لوگ ہنسیں گے تو ہنسنے تو کیا ہے، پتہ چلے گا ہمیں نہیں آتا پھر آ جائے گا نا. کہ بعض لوگوں کی شرم آتی ہے، کیا لوگ کتاب کھول کے پڑھوں گا لوگوں کے سامنے؟ آپ کو پتہ ہے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کس دعا سے اللہ تعالیٰ اسے صحت بھی عطا فرمائے، آپ کیا پتہ. بہرحال پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ، مریض کے پاس بیٹھ کر آپ نے اسے امید دلانی ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا. جا کے اسے دو لفظ میں کہہ سکتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، وقتی طور پہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، آپ پریشان نہ ہو. اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اور یہی حکمت ہے مریض کی عیادت کی، کہ آپ اس کے جو تکلیف اسے کم کریں. بعض لوگ جاتے ہیں کاش نہ جاتے، ارے تمہیں یہ تکلیف ہے، پڑوسی کو ہی وہ تو ایک ہفتے کے بعد مر گیا، فلاں کی تکلیف ہوئی وہ تو بیچارہ ابھی تک اسپتال میں پڑا ہے، اس فلاں کو تکلیف ہو اس کی 10,000-20,000 روپیہ لگ گئے، وہ بیچارہ پہلے سے مریض ہے، پہلے سے وہ بیچارہ دیکھ رہے ابھی میں ٹھیک ہونے والا ہوں، یہ صاحب آئے ہیں عیادت کی ہے، آتے ہی مصیبتیں اس نے شروع کر دی ہیں، ایک مصیبت دوسری مصیبت تیسری مصیبت. مریض دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سی مصیبت بھیجی ہے میرے پاس تم نے. اب وہ مروت میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار تم یہاں سے چلے جاؤ، کیا تم مجھے پریشان کر رہے ہو. تو اللہ کے لیے مریض کے پاس جا کے اس کی مرض کے لیے اور مرض نہ بنے. بعض لوگ چلتے پھرتے خود مریض مرض ہوتے ہیں، بعض لوگ چلتے پھرتے مرض ہوتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں بیٹھنے سارے کے سارے مریض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے تو کہیں، بعض لوگوں کے پاس باتیں کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو، ایک چھوٹی سی تکلیف ہے اسے. اچھا آپ کو شوگر تو نہیں ہے نا؟ کہتے ہیں یار مجھے شوگر نہیں ہے. اللہ کا شکر شوگر نہیں، شوگر ہوتی تو بتائیں آپ کے پاس آپ کا کیا ہو جاتا ہے. پریشر بھی تو نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں نہیں پریشر بھی نہیں ہے الحمدللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر احسان کیا، اگر پریشر ہوتا بتائیں اللہ بھائی ضرورت کیا ہے تمہیں یہ باتیں کرنے کی؟ اگر کوئی بات کرنے کی تو خاموشی سے بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس کو دعا کرتے رہو، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ اس کی مرض تکلیف کم نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے بڑھائے نہیں زیادہ نہ کریں. مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ایک دعا ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، جو آپ نے ابھی دعا کہی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مریض یا مصیبت زیادہ شخص کو دیکھتا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے، یا جب کوئی شخص مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ الفاظ کہتا ہے، فقال الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت بخشی، مما ابتلاک بہ، جس چیز سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت سارے اپنی مخلوقات میں سے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے. جب یہ لفظ یہ جملہ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم یصبہ ذلک البلاء، وہ تکلیف اسے پہنچے گی نہیں، وہ اس مرض سے اس تکلیف سے محفوظ رہے گا. تو یہ دعا بھی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد مریض کے عیادت جاتے ہوئے اگر آپ کو تحفہ بھی ساتھ لینے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی جوس لے جانا چاہتے ہیں، کوئی فروٹ لے جانا چاہتے ہیں، کوئی یا کوئی تحفہ لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحاد و تحابو، آپ ہدیہ دیتے رہے ایک دوسرے کو، محبت بڑھے گی اس سے. بعض پھول لے کے جاتے ہیں، پھول لے جانا درست نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں اور مریض کو وہ تکلیف مریض کی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، اس کی بیماری میں وہ یعنی برا اثر پیدا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مشابہت ہوتے غیر مسلموں کی، وہ پھول لے جانا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. اگر مریض غیر مسلم بھی ہو تب بھی اس کی عیادت کی جا سکتی ہے. مریض کی عیادت غیر مسلم ہو تب بھی آپ عیادت کر سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے آپ سب کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت سے آپ سب کی عیادت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے وہ جو یہودی غلام ہے وہ مرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہو گیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی ہلاکت سے اس نے بچا لیا. اور یاد رکھیں جو بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اچھے الفاظوں سے نصیحت بھی ساتھ لے کے جائے. نصیحت مریض کا حق ہے ہمارے اوپر. ہم جاتے ہیں بعض اوقات مریض نے تعویذ لٹکایا ہوتا ہے, آپ کے لیے بہترین موقع ہے آپ پیار سے اب حدیث سنا دیں بس. وہ مریض اسے جھگڑے نہیں, بعض جا تو تعویذ پکڑ لیتے ہیں تو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حرام ہے یہ شرک ہے. نہیں میرے بھائی, آپ جائیں اب اسے نصیحت کریں. آپ بعض اوقات مریض پہلے سے پریشان ہوتا ہے تو آپ اگر آپ ایسی باتیں کرتے تو پھر بحث نہ کریں, ایک حدیث سنا دیں بس. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا, اتنے کافی اس کے لیے. لیکن ایک پیار سے ایک طریقے سے آپ نصیحت کریں. بعض نصیحت کرتے ہیں کاش نصیحت نہ کرتے, اور مصیبتیں اپنے گلے میں بھی ڈال لیتے ہیں اور جو صحیح منہج ہے لوگ اسے متنفر کر دیتے ہیں. تو آپ نصیحت کریں, یہ مریض کا حق ہے, مسلمان بھائی کا حق ہے آپ کے اوپر. الدین النصیحہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے اور نصیحت بغیر علم کی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے آپ سب سے پہلے خود علم حاصل کریں اور پھر آپ دوسروں کو بھی نصیحت دیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.